الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس پروردگار عالم کی نعمتیں اتنی ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اس پروردگار عالم کا ہر ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے. اور اس خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کرتے ہوئے دعائے تزلل میں چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے امام دعائے تزلل میں رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مولایا مولایا انت الکبیر وانا الصغیر وهل يرحم الصغیر الا الکبیر. رب ذوالجلال کی عظمت کا اعلان اور انسان کی حقیقت کا اعلان. مولایا مولایا انت الکبیر، اے میرے مولا، اے میرے پالنے والے، تو کبیر ہے، بڑا ہے. وانا الصغیر، اور میں چھوٹا ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الصَّغِيرَ إِلَّا الْكَبِيرَ، کون ہے جو چھوٹے پر بڑے کے سوا کون رحم کر سکتا ہے؟ بے شک وہ خدا بزرگ و برتر ہے اور ہم اس کے آگے چھوٹے ہیں، حقیر ہیں. مگر اس خدا کی رحمت کا اور قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ وہ بزرگ و برتر ہوتے ہوئے بھی اپنی مخلوقات میں سے چھوٹی مخلوق، حتیٰ کہ اس کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہے. بزرگ و برتر ہے مگر ہر چھوٹے کی خبر اسے ہے. اور اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ جب ملک الموت حضرت موسیٰ کے پاس آئے، جب ملک الموت انبیاء کے پاس آتے ہیں تو اپنی شناخت کرواتے ہیں، سلام کرتے ہیں کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں. جیسے ہی موسیٰ کے پاس آئے اور کہا میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، تو حضرت موسیٰ کے دل میں اس لمحے خیال یہ آیا. دیکھیے، بشر کی حقیقت یہ کہ انسان کے جب زندگی کا آخری لمحہ ہوتا ہے تو انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا خیال سب سے پہلے آتا ہے، اور انسان سب سے زیادہ محبت شاید اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کے محبت اولاد سے کرتا ہے. تو اس لمحے موسیٰ کے دل میں ان کی ایک بیٹی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے، اس کا خیال آیا کہ ملک الموت سامنے ہے اور میری اس بچی کا کیا ہوگا. تو بس یہ خیال دل میں آنا تھا، زبان سے کچھ نہیں کہا، فقط اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ پروردگار عالم جو دلوں کا حال جانتا ہے. ایک مرتبہ موسیٰ سے مخاطب ہوا پروردگار، موسیٰ کلیم اللہ ہے، پروردگار عالم نے وحی کی ہے، موسیٰ اپنے عصا کو لے جاؤ اور سمندر کی سطح پہ اس عصا کو مارو. جیسے ہی تم اپنے عصا کو سمندر کی تہہ پہ مارو گے، سمندر راستہ دے دے گا، حجابات ہٹا دے گا، اور تم دیکھنا سمندر کی تہہ میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک سوراخ ہے، اور اس سوراخ کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کیڑے کے منہ میں اس کی غذا یعنی ایک پتی کا ٹکڑا ہے. اب جب حکم ملا خدا کا، چلے موسیٰ جا کے اپنے عصا کو سمندر پہ مارا. جیسے ہی سمندر پہ مارا، سمندر شگافتہ ہوا اور اس کی تہہ میں دیکھا موسیٰ نے ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک سوراخ ہے، اور اس سوراخ کے اندر ایک چھوٹا سا ننھا سا کیڑا ہے، اور اس کے منہ میں اس کی خوراک یعنی ایک پتی جو نباتات تھی سمندر کے اندر جو پودے پتیاں وہ کھایا کرتا تھا، اس ننے سے کیڑے کے منہ میں اس کی خوراک یعنی وہ پتی موجود ہے۔ بس اس لمحے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ پہ وحی کی، اے موسیٰ جو پروردگار جو تمہارا رب اس سمندر کی تہ میں اس پتھر کے اندر موجود کیڑے کسی بھی باخبر ہے، اس کے لیے بھی خوراک کا انتظام کر رہا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے بعد تمہاری اولاد سے بے خبر ہو جائے گا؟ صلوات پڑھی بابا سے۔ تو وہ پروردگار عالم اپنی ہر مخلوق سے باخبر ہے، وہ بزرگ تر ہے، کبیر ہے، مگر اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ ہم بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر، عمل قلیل پر اجر کثیر دیتا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں مگر پروردگار عالم اسے اجر کثیر عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ آج کی رات جو شب عاشور ہے، آج کی رات کا جاگنا اگر خدا کچھ حکم نہ بھی دیتا تو حسین ابن علی سے جو محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس مولا کی محبت میں ہی ہم یہ رات جاگتے، کیوں کہ ہمارا مولا اپنی زندگی کی آخری رات تمام رات مولا نے جاگ کر عبادت الہی، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل و مناجات میں بسر کی۔ تو اس مولا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آج کی شب جاگیں کہ میرے مولا نے زندگی کی آخری رات شب بیداری کی اور تلاوت قرآن اور دعا کے لیے۔ تو جاگنا تو ہماری محبت کا تقاضا تھا، مگر اس خدا کی کریمی تو دیکھیے، اس پروردگار عالم نے کہا، مفاتیح الجنہ کی روایت پڑھی، پروردگار عالم یہ کہتا ہے جو شب عاشور تمام رات بیدار رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب یہ لکھا جاتا ہے کہ جیسے اس نے تمام رات ملائکہ کے ساتھ عبادت کی۔ اب سوچئے، قلیل عمل پہ اجر کثیر، وہ اگر اجر کا وعدہ نہ بھی کرتا تو محبت کا تقاضا تھا کہ جاگیں، مگر وہ خدا کہتا ہے اگر تم اس محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہو تو حسین ابن علی کو جتنا میں چاہتا ہوں اتنا کوئی نہیں چاہتا ہوگا۔ اور اس خدا نے کہا جو حسین کی محبت میں شب عاشور جاگتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہوں میں، یہ ملائکہ کو حکم یہ دیتا ہوں کہ ثواب یہ لکھو کہ جیسے تمام رات یہ ملائکہ کے ساتھ عبادت کرتا رہا۔ تو آج کی شب شب گریہ ہے، آج کی شب شب ماتم ہے، آج کی شب شب عبادت ہے۔ ہم نے آج کی رات گریہ بھی کرنا ہے، ماتم بھی کرنا ہے اور عبادت بھی کرنی ہے، کیونکہ ہمارے مولا و آقا نے وہ رات عبادت میں بسر کی ہے۔ کتاب مفاتیح الجنہ میں آپ نو محرم کی شب عاشور کے اعمال دیکھیے، اس میں نمازیں دی ہوئی ہیں، کثرت سے صلوات پڑھنی ہے، قاتلان امام پر لعنت بھیجنی ہے، اور روایت معصوم یہ ملتی ہے کہ جو آج کی رات عبادت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 70 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو بس یاد رکھیے، وہ بزرگ و برتر ہے اور ہمارے عمل قلیل پر اجر کثیر عطا کرتا ہے، اور یہ اس پروردگار عالم کا کرم ہی تو ہے کہ اس نے اپنے رسول کی زبان سے جاری کروا دیا کہ رسول اسلام جب آخری وقت آیا تو پوری امت کو پیغام یہ دیا کہ میں تو جا رہا ہوں مگر تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور ان سے جدا نہ ہونا، تم ان سے جدا نہیں ہوگے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اور روزانہ کی مجلس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک فضیلت قرآن اور فضیلت حسین ابن علی بیان کروں، کیونکہ جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت وارث قرآن حسین ابن علی کی ہے۔ آج بھی ایک فضیلت کا تذکرہ کروں، قرآن کی فضیلت و عظمت یہ ہے کہ کوئی قرآن کا مثل نہیں لا سکتا، خدا نے خود قرآن میں اعلان کر دیا اگر تمام جن و انس مل بھی جائیں تو قرآن کے ایک سورہ تو کیا، قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں ایک آیت نہیں لا سکتے، یہ خدا کا چیلنج ہے قرآن میں کہ کوئی اس قرآن کی ایک آیت کا بھی مثل نہیں لا سکتا۔ اور اسی لیے روایتوں میں ہے، کتاب عظمت قرآن کی ابتدا میں روایت لکھی ہے کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام کی امامت کا زمانہ ہے، اور اس دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن ابل اوجا۔ یہ شخص خدا کی توحید کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور یہ آ کے اکثر مولا سے سوالات کرتا تھا، مباحثے کرتا تھا، مناظرے کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس شخص نے سوچا کہ اپنے جیسے ہی تین لوگوں کو ملایا، مکے کا واقعہ ہے، اپنے جیسے ہی تین لوگوں کو ملایا اور کہا کہ ہم لوگ پورے سال محنت کرتے ہیں اور قرآن کے مقابلے پر ایک سورہ تیار کرتے ہیں، اللہ کی ویدانیت کو مانتا نہیں نہ خدا کے کلام کو مانتا ہے۔ ان تینوں میں آپس میں میٹنگ کر کے یہ بات طے کر لی۔ ایک سال گزر گیا، ایک سال گزرنے کے بعد جب یہ مکہ میں ایک مقام پہ جمع ہوئے تو تینوں اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے تھے. اس روایت میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ جب میں نے سورہ ہود کی اس آیت کو پڑھا کہ جس میں پروردگار عالم یہ کہتا ہے زمین کو حکم دیتا ہوں کہ سارے پانی کو نگل جائے, آسمان کو حکم دیتا ہوں کہ تھم جا اور بارش رک گئی, تو وہ شخص جو منکر خدا تھا اور تیار بیٹھا تھا کہ سال بھر کوشش کی قرآن کے مقابلے میں سورہ لے آؤں, وہ کہتا ہے جب میں نے سورہ ہود کی اس آیت کو پڑھا تو میں نے کہا جس خدا کا کنٹرول زمین پر ہے کہ پانی نکل لے, جس خدا کا کنٹرول آسمان پر ہے کہ تھم جائے, بس میں نے اس آیت کو پڑھ کے مقابلے سے ہٹ گیا. میں اس خدا کے مقابلے پہ کوئی قرآن کی آیت نہیں لا سکتا. دوسرا کہتا ہے کہ جب میں نے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گی جو لوگ ابھی آ رہے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہیں, یہ ہم سب اس وقت عبادت الہی کر رہے ہیں, تو آپ سب سے درخواست ہے اس فرش عزا کی حرمت کو محسوس کرتے ہوئے کہ اس فرش عزا پہ جناب زہرا بھی ہیں اور جناب زہرا کی نگاہ ہم سب کے چہروں پہ, تو جو لوگ آ رہے ہیں میری گزارش ہے گفتگو نہ کریں, شور نہ ہو, تاکہ آپ کے شور سے دوسرے بھی مخیل ہوں گے اور ذکر میں خلل پڑے گا. ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے. تو جو ایک منکر قرآن تھا وہ سورہ ہود کی آیت کہتا ہے میں نے اس کو پڑھ کے فیصلہ کیا میں خدا کے مقابلے پہ کوئی آیت نہیں لا سکتا. دوسرا کہتا ہے جب میں نے سورہ یوسف کو پڑھا اور اس میں دیکھا کہ پروردگار عالم نے وہ جو حضرت یوسف جو کنویں کی تہ میں تھے ان کو کس طرح نکلوایا اور بادشاہت کے مرتبے تک پہنچایا, تو بس میں نے کہا کہ میں اس خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ادھر یہ تینوں اپنی ناکامی کا اعلان کر رہے تھے اور ادھر ان کے فاصلے سے تھوڑے فاصلے سے چھٹے امام گزرے, اور چھٹے امام جب گزرے امام جانتے تھے یہ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں اور کیا ارادہ لے کے بیٹھے تھے, تو امام نے گزرتے وقت سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی اور وہ آیت کیا تھی, چھٹے امام یہ آیت پڑھتے ہوئے گئے قالوا لئن اجتمعت الانس والجن آلو لعنش تماتو انسو والجنو علا این یاتو بحاظہ مثل القرآن لا لا یاتونا بمثلہی. پروردگار عالم سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں, قالوا لعن اجتمعت الانس والجن, اگر تمام جنات تمام انسان جمع ہو جائیں, علا این یاتو بمثلہی بحاظ القرآن, تو وہ اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے, لا یاتون بمثلہی. تو مولا قرآن کی آیت کو پڑھتے ہوئے گزرے کہ جان جاؤ کہ اگر تم مل کر بھی سال بھر تو کیا پوری زندگی بھی کوشش کرتے رہو تو اس قرآن کی ایک آیت کا مثل نہیں لا سکتے. صلوات پڑھی بابا سے بولا. تو جس طرح یہ تو جس طرح اس قرآن کی آیت کا کوئی مثل نہیں لا سکتا, قرآن کا کوئی مثل نہیں ہے, ایسے ہی وارث قرآن حسین ابن علی کا کوئی مثل نہیں ہے. اور اس طرح مثل نہیں ہے کہ وہ روایت جو آپ بارہا سنتے ہیں مجالس میں, بس آج اس کو بیان کروں تاکہ میرے اور آپ کے ایمان میں پھر اضافہ ہو. اور وہ آیت یہ کہ جس وقت حسین ابن علی کی ولادت ہوئی ہے اور پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو حکم دیا ہے کہ جاؤ زمین پر 1000 ملائکہ کا لشکر لے جاؤ اور جا کر میرے حبیب کو حسین کی ولادت کی مبارکباد دو, جبرائیل امین 7 روز تک مسلسل ملائکہ کے لشکر لے کر آتے رہے, رسول اسلام کی خدمت میں اللہ کی مبارکباد پیش کرتے رہے. جب پہلے دن آئے ہیں حضرت جبرائیل, امام حسین کی عمر فقط 1 دن ہے, اور جب 1000 ملائکہ کا لشکر لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں نگاہ پڑی کہ ایک جزیرے پر ایک فرشتہ ہے فطرس, وہ پڑا ہوا ہے, خدا نے اس کے بالوں پر لے لیے تھے, اس کے مقام کو چھین لیا تھا. اچھا خدا نے کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ فطرس کا جو بڑا عظیم مقام تھا ملائکہ کے درمیان, ایک مرتبہ فطرس کے دل میں خیال یہ آیا کہ میں ملائکہ میں کچھ ہوں کہ اللہ نے میرا مقام دیا ہے. اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کے دل میں کہیں سے بڑائی آ پائے, کیوں نہیں چاہتا خدا؟ دیکھیے جو فرعون و شداد تھے یہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تھے تو خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے, یہ بڑائی یہ تکبر ہی ہے انسان کو جو گناہ کی اس منزل پہ لے آتا ہے کہ انسان خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے. تو خدا نہیں چاہتا میری کسی مخلوق کے دل میں یہ خیال آئے. تو اب ملائکہ ہے ملک ہے مگر گناہ ترک اور فقط خیال آیا تھا, زبان سے کچھ نہیں کہا, فقط خیال آیا. تو کیونکہ ملائکہ کے مقام کے خلاف ہے ترک اولا ہوا, جب ترک اولا ہوا تو خدا نے سزا کے طور پہ عطاب کے طور پہ جزیرے میں ڈال دیا, بالوں پر لے لیے اور کئی صدیوں تک اس طرح پڑا رہا. یہ جب جبرائیل جا رہے ہیں ملائکہ کا لشکر لے کے رسول کے گھر کی طرف, اس نے راہ میں آسمان پہ نگاہ کی, جبرائیل جا رہے, کہا جبرائیل کیا زمین پہ قیامت آ گئی جو جا رہے ہو؟ کہا نہیں, اللہ کے رسول کیا نواسا پیدا ہوا ہے, مبارکباد دینے جا رہا ہوں, اللہ کا حکم لے کے جا رہا ہوں. تو کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے پروں پہ اٹھا کے مجھے بھی لے چلو, ہو سکتا ہے اس نومولود کے وسیلے سے خدا میرے عطاب کو برطرف کر دے. اب پروردگار چاہتا یہ تھا کہ اس کا عطاب حسین ابن علی کے وسیلے سے برتر ہونا، ملائکہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، بس خدا کیونکہ چاہتا تھا اس لیے جبریل امین نے فطرت کو اپنے پروں پہ لیا اور خدمت رسول میں آئے، سلام پیش کیا کہ اللہ کے حبیب پروردگار آپ کو نواسے کی مبارکباد دیتا ہے، اور کہا اللہ کے رسول یہ فطرت ہے جو زیر عطاب ہے اور یہ درخواست لے کے آیا ہے کہ اگر اس نومولود کے وسیلے سے میرا عطاب برطرف ہو جائے. اتنا کہنا تھا رسول اسلام نے کہا اس ملک کو گہوارہ حسین سے مس کرو، حسین کے جسم سے نہیں کہا، حسین کے گہوارے سے مس کرو، پروردگار عالم اس کے عطاب کو برطرف کر دے گا. جیسے ہی جبرائیل نے فطرت کے جسم کو گہوارہ حسین سے مس کیا، اس کو بالوں پر بھی ملے اور یہ کہتا ہوا چلا من مثلی انا عتیق الحسین، کون میرے مثل ہو سکتا ہے کہ میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں. صلوات پڑی بابا سے بولا. اگر اس واقعے پہ ہم غور و فکر کریں تو حسین ابن علی کی فضیلت کے مزید در کھلتے ہیں، کیونکہ ہم زہرا کی صحبت میں بیٹھے ہیں. آئیے میں اور آپ اس واقعے پہ ذرا غور و فکر کریں ایک لمحے کے لیے. جب اس واقعے پہ غور کرتے ہیں تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں سوال کریں ہاتھوں کو جوڑ کے، اللہ کے رسول اگر دعا آپ کر دیتے تو بھی اس کا عطاب برطرف ہو جاتا، یہ حسین ابن علی کے گہرے سے مس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کا مقام تو حسین سے بھی برتر ہے، تو آپ دعا کر دیتے سے جواب آئے گا. دنیا کو حسین کی عظمت دکھانا چاہتا تھا کہ اگر بخشش چاہیے تو حسین کے در پہ آنا پڑے گا، اگر حسین کے وسیلے کے بغیر میں نہیں بخشواتا تو کوئی اور کیا بخشوائے گا. پھر اگر ہم ملائکہ سے سوال کریں، جبرائیل سے سوال کریں، جبرائیل آپ سردار الملائکہ ہیں، آپ کا عرش پہ بہت بڑا مقام ہے، خدا نے آپ کو ملائکہ کا سردار بنایا ہے، تو یہ تو عرش کے معاملے تھے، آپ وہیں طے کر لیتے. آپ اگر خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تو خدا تب بھی اس کا عطاب برطرف کر دیتا کہ یہاں تک آ کے گہوارہ حسین سے مس کرنے کی ضرورت کیا تھی. تو یقیناً جبرائیل بھی جواب دیں گے، نہ فہم ہو سمجھتے نہیں ہو، بارگاہ الہی میں ہر کام آل محمد کے وسیلے سے ہوتا ہے، وہ عرش والے ہو کہ وہ زمین والے ہو، سب کو محمد و آل محمد کا وسیلہ چاہیے اپنی بخشش کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے. صلوات پڑھیے بابا سے بولا. اور اسی واقعے نے ایک اور مسئلے کو حل کیا. ہم نے دیکھا کہ رسول اسلام نے امام حسین کے جسم سے مس نہیں کیا، امام حسین کے گہوارے سے مس کروایا. کیوں؟ رہتی دنیا تک کے حسین ابن علی کے عاشقوں کو، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے دیا کہ جس وقت حسین نظروں کے سامنے نہ ہو، بعد شہادت حسین نہ ہوں گے، حسین کا روزہ تو ہوگا، حسین کے روزے کی جالی تو ہوگی، آج گہوارے سے مس اس لیے کروا رہا ہوں کہ اس وقت حسین نہ ہوئے حسین کی روزے کی جالی ہوگی، بس اگر زری سے مس کر کے کوئی مریض شفا پا جائے تو حیران نہ ہونا، اس زری سے مس کر کے کوئی مردہ زندگی پا جائے تو حیران نہ ہونا، اس لیے کہ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو زندہ کر دیا. صلوات پڑھی بابا سے بولا. اسی روایت نے ایک اور مسئلے کو حل کیا. جب ہم کہتے ہیں نا جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت وارث قرآن کی ہے، تو اگر قرآن بے مثل ہے تو اس واقعے نے ایک اور مسئلے کو حل کیا کہ جب وہ فرشتہ چلا ہے شفا پا کر تو اس کے لبوں پہ جملے کیا تھے؟ من مثلی انا عتیق الحسین، کون میرے مثل ہو سکتا ہے کہ میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں. تو جو حسین سے مس ہو کے شفا پا جائے وہ کہہ دے میں بے مثل، تو جو حسین کا آزاد کردہ بے مثل ہو تو حسین کا دوست حبیب کتنا بے مثل ہوگا، حسین کا جانسار مسلم ابن اوسجا کتنا بے مثل ہوگا، اس حسین کا بھائی کتنا بے مثل ہوگا، اس حسین کا بیٹا کتنا بے مثل ہوگا، وہ خود حسین کتنا بے مثل ہوگا. جو کہنے والے ایک شاعر نے کہا کہ لعاب سرور، چار چیزوں کو جمع کیا شاعر نے، لعاب سرور، لہو علی کا، بتول کی گود، حسن شبر، لعاب سرور، لہو علی کا، بتول کی گود، حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا. صلوات پڑھی بابا سے بلند. تو اس روایت نے مسئلے کو حل کر دیا، اگر قرآن بے مثل ہے تو حسین ابن علی بھی بے مثل ہیں. اور حسین ابن علی کی عظمت یہ ہے کہ جو حسین سے متوسل ہو جائے وہ بھی بے مثل ہو جایا کرتا ہے. تو بس قرآن اور اہل بیت، قرآن اور حسین کے حوالے سے اس عشرہ اول میں میری آپ سے گفتگو رہی، اور میری گفتگو کا مرکز سورہ فجر ہے. کل تک کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی 23 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا. آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے سورہ فجر کی آیت نمبر 24, 25, 26 کا خلاصہ پیش کروں گی. آیت نمبر 24 میں سورہ فجر کی، وہ سورہ فجر کی جس کے لیے امام معصوم کہتے ہیں سورہ فجر سورہ حسین ہے. اس سورہ حسین کی 24 آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. پروردگار عالم نے پہلے منظر قیامت پیش کیا. کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ 21, 22, 23 آیت میں اللہ نے میدان قیامت کا نقشہ کھینچا. اور آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ مومنین کس طرح آئیں گے، گناہگار کس طرح آئیں گے، متقی کس طرح آئیں گے، شہدا کس طرح آئیں گے. اب خدا 24 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب یہ منظر قیامت ہوگا تو انسان کیا کہے گا، یقول یا لیتنی، کاش قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. دیکھیں ہم اور آپ سمجھتے ہیں مر گئے، موت آ گئی، ختم. دنیا ہی سمجھتی ہے کہ بس موت کے بعد سلسلہ ختم. نہیں، جب کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، یعنی اس زندگی سے اس زندگی کی طرف، اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں انتقال ہوا، یعنی زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی ایک اگلے فیز میں چلی جاتی ہے، ایک اگلے دور میں داخل ہو جاتی ہے. تو خدا سورہ فجر میں اس منظر کو پیش کر رہا ہے کہ میدان قیامت کے منظر کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ کہیں گے، کاش، یقول یا لیتنی، کاش قدمت لحیاتی، ہم نے اپنے سے پہلے اس زندگی کے لیے جو اب گزارنی ہے کچھ بھیجا ہوتا. اور اگر 7 محرم کی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہے تو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ پروردگار عالم اگر دنیا میں مال و زر دے دے، اور کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ ہاں جس کو بہت لاکھوں ملین بلین دے دیے تو بس اس کو دیا. نہیں، خدا نے ہم سب کو دیا، بقدر ظرف ہم سب کو عطا کیا کہ جو ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، یہ سب خدا ہی کا تو دیا ہوا ہے. تو بس 7 محرم کی مجلس کے اس جملے کو یاد کیجیے گا کہ پروردگار نے کہا جو کچھ میں نے مال و زر دیا اس کو میں نے اپنی امانت بنا کے دیا. اب اگر اسے تم امانت سمجھ کے راہ خدا میں خرچ کرو گے تو جب میرے پاس اس آخرت کی زندگی میں آؤ گے تو مالک بنا کے دوں گا. جتنا تم نے یہاں خرچ کیا وہ محفوظ ہو رہا ہے، وہاں پہ سٹور ہو رہا ہے، اور اب جب یہاں آؤ گے تو میں مالک بنا کے دوں گا. تو اب اس زندگی کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے؟ یہ زندگی نامکمل ہے اولاد کے بغیر، یہ زندگی نامکمل ہے مال و دولت کے بغیر، گزارا کیسے ہو؟ یہ زندگی نامکمل ہے گھر کے بغیر، یہ زندگی نامکمل ہے غذا کے بغیر. تو کہا جیسے اس زندگی کے لیے سب کچھ چاہیے، ایسی اس زندگی کے لیے بھی سارے لوازمات چاہیے. تو طریقہ بہت آسان ہے، ان نعمتوں سے تم دنیا میں فیض اٹھا رہے ہو، اگر قربتن اللہ اٹھاؤ، اگر اولاد سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس آخرت کی زندگی میں بھی اولاد ہمارے قریب ہو، کیا مزہ اس زندگی کا اگر اولاد ہمارے پاس نہ ہوئی. تو کہا پروردگار عالم نے، آئمہ معصومین نے ارشاد فرمایا کہ بس اس اولاد کی تربیت اس طرح کرو جس طرح خدا چاہتا ہے، محمد علی محمد چاہتے ہیں، تاکہ آخرت کی زندگی میں یہ تمہارے ساتھ ہو. گھر چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، تو کہا کہ یہاں مومنین کو کھلانے والوں کے لیے جنت میں دعوت کا انتظام ہے، یہاں مسجد امام بارگاہ میں پیسہ لگانے والوں کے لیے خدا نے کہا تم میرے گھر میں مدد کرو، میں تمہارا گھر تیار کر رہا ہوں. اور مختلف اعمال ہیں کہ جو ان اعمال کو انجام دے گا تو بہشت میں اس کے لیے ایک نہیں ہزاروں محل تیار ہیں. تو بس اگر اس زندگی کے لیے، کیونکہ وہ زندگی انلمیٹڈ ہے، اس زندگی کی کوئی حد نہیں ہے. اس زندگی کی حد ہے 40 سال 50 سال 70 سال 80 سال، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر اس زندگی میں موت نہیں ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو جیسے اس زندگی کے مال و اسباب کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس زندگی کے مال و اسباب کے لیے بھی تو پریشان ہونا چاہیے نا. آل محمد کے در سے دنیا مانگو گے دنیا بھی عطا کریں گے، آخرت مانگو گے آخرت بھی عطا کریں گے. اور میں دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں کتاب تفسیر سورہ حجرات سے، کہ جن لوگوں نے آل محمد کے در پہ دنیا مانگی عطا کر دی، مگر جن لوگوں نے آل محمد کے در سے آخرت مانگی ان سے مولا کتنے خوش ہوئے۔ پہلی روایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا کائنات اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر جو اس نے چھ سوال کیے، وہ چھ کی چھ حاجتیں ہم اور آپ رکھتے ہیں۔ اس نے آ کے رسول سے سوال کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا خدا مجھ سے محبت کرے، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے لوگ مجھ سے محبت کریں، میں یہ چاہتا ہوں خدا میرے رزق کو وسیع کر دے، میں یہ چاہتا ہوں خدا مجھے میرے جسم کو صحت مند رکھے، میں یہ چاہتا ہوں خدا مجھے طویل عمر عطا کرے، اور چھٹی حاجت کیا تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میدان قیامت میں میں آپ کے ساتھ محشور ہوں۔ رسول سے مخاطب ہے، میں آپ کے ساتھ محشور ہوں۔ جب یہ چھ سوال پیش کیے، رسول اسلام نے کہا تم نے چھ سوال کیے، اب سن اپنے ان چھ سوالوں کا جواب۔ پہلا سوال تیرا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا خدا تجھ سے محبت کرے۔ بس اگر چاہتے ہی ہو کہ ہمارا خدا ہم سے محبت کرے تو گناہوں سے بچو۔ ہر گناہ اللہ کے غضب کو پکارنا ہے، وہ جھوٹ بولنا ہو، وہ والدین کی توہین ہو، وہ نماز قضا کرنا ہو، وہ بے حجاب رہنا ہو، کوئی بھی گناہ ہو، ہر گناہ احکام الہی کی پامالی ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ہم نہیں کر رہے، ہماری مرضی۔ تو ہماری حقیقت کیا ہے؟ میں نے مجلس کی اقتدار میں عرصی چوتھے امام نے کیا کہا، تو کبیر ہے میں صغیر ہوں، تو رحم کرے تو کچھ ہے، اگر وہ رحم نہ کرے تو کچھ نہیں ہے۔ تو اب ہر گناہ کیا ہے؟ خدا نے واجب کیا، ہم نہیں کر رہے، خدا کے غضب کو پکار رہے ہیں۔ تو رسول اسلام کہتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو گناہوں سے بچو، تمہارا خدا تم سے محبت کرے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، مگر ان سے لالچ نہ رکھنا کہ کسی کے ساتھ نیکی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، کسی کے مال سے، کسی کے مرتبے سے، کسی کے سٹیٹس سے۔ تو کہا اگر چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، مگر کوئی توقع، کوئی لالچ نہ رکھنا۔ پھر تیسری حاجت کیا تھی؟ کہ میرا رزق وسیع ہو جائے۔ کہا تم مخلوق خدا پہ خرچ کرو گے، خدا تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا۔ اور پھر کہا چوتھی حاجت کیا تھی؟ کہ خدا میرے جسم کو صحت مند کر دے۔ کہا راہ خدا میں صدقہ دو، خدا تمہیں صحت و سلامتی عطا کر دے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری عمر طویل ہو۔ کہا صلہ رحم ادا کرو، رشتہ داروں کے حق کو ادا کرتے جاؤ گے، خدا عمر میں اضافہ کرتا جائے گا۔ جو عمر معین ہے نا، اگر کوئی صلہ رحم کے حق کو ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم آئمہ معصومین کا ارشاد یہ کہ عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا آخری سوال کیا تھا؟ میری خواہش یہ ہے کہ روز قیامت اے رسول میں آپ کے ساتھ محشور ہوں۔ تو کہا اگر روز قیامت میدان قیامت میں میرے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہو تو نمازوں میں اور اپنی مستحبات میں طویل سجدے کیا کرو، یہ طویل سجدے میدان قیامت میں تمہیں میرے قریب لے آئیں گے۔ تو اس شخص نے مانگا ایک حاجت آخرت کی، مگر ساری حاجتیں دنیا کی ہیں۔ اور مانگا نا دریا آل محمد پہ سب کچھ ملتا ہے، اور مولا نے کہیں نہیں کہا کہ دنیا نہ مانگو، مانگو، کیونکہ اسی دنیا کی کھیتی میں کمائیں گے، اسی دنیا کی کھیتی میں عمل کریں گے تو وہاں کام آئے گا، وہاں کی ساری تیاری یہاں سے کرنی ہے۔ مگر جس نے آخرت مانگی اس سے مولا کتنے خوش ہوئے۔ روایت میں کہ ایک مومنہ بصرہ میں رہتی تھی اور شدید بیمار ہوئی، اتنی بیمار ہوئی، اور یہ روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی زاکرین سے، اس ممبر سے بھی بیان ہوئی ہے۔ بصرہ میں رہتی ہے مومنہ، اتنی شدید بیمار ہوئی کہ اس علاقے کے بصرہ کے طبیبوں نے کہہ دیا تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو فقط شراب سے۔ بصرہ میں رہتی تھی، اور یہ زمانہ کس کا ہے؟ چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، اور یہ بصرہ سے سفر کر کے آتی ہے مدینے، کیونکہ مولا مدینے میں تھے۔ آج ہم اور آپ اگر ہمارے سامنے اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو ہم تو اپنے دلوں سے بڑی لاجکس نکال لیتے ہیں۔ 9 سال کی بچی پہ پردہ ہے، اب اس دور میں کہاں پردہ 9 سال کی بچی کرے؟ اگر شراب خدا نہ کرے کسی کو تجویز ہو جائے، ہاں بھائی جان بچانے کے لیے سب جائز ہے۔ ہم تو اپنے دل سے جائز اور ناجائز، حلال و حرام کے فیصلے تو ہم اپنے دل سے کر لیتے ہیں، جو کہ قطعاً گناہ ہے۔ اب وہ مومنہ بصرہ میں رہتی ہے، کہاں پہنچی اس بیماری میں؟ مدینہ۔ اور مدینہ پہنچ کے چھٹے امام کے در پہ آئی، جیسے ہی امام کی بارگاہ میں آئی، امام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آ کے کہتی ہے فرزند رسول آپ پر میرا سلام۔ چھٹے امام نے سلام کا جواب دیا، کہا فرزند رسول اتنا بتا دیجئے میں شدید مرض میں مبتلا ہوں، اور میرے شہر کے تمام طبیبوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر تمہارا علاج ہو سکتا ہے تو فقط شراب سے۔ اب امام دلوں کے ایمان کا حال جانتے ہیں، مولا دلوں کی ہر بات سے واقف ہیں۔ مولا جانتے تھے کہ اس مومنہ کا ایمان کس منزل پر ہے، مگر اگر مولا سوال نہ کرتے تو مجھ تک، آپ تک اور جو صحابی بیٹھے تھے ان تک پیغام پہنچتا کیسے؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ مولا طبیب یہ کہتے ہیں فقط شراب سے علاج ممکن ہے ورنہ نہیں، تو مولا نے کیا کہا؟ جب طبیب نے کہہ دیا تو پھر میرے پاس کیوں آئیے؟ مولا نے الٹا سوال کر لیا، کہا جب طبیب نے کہہ دیا تو پھر میرے پاس کیوں آئیے؟ اب اس مومنہ کا جواب سنیے، اس کی ایمان کی منزل دیکھیے تاکہ ہم سب کا ایمان تازہ ہو. وہ مومنہ کہتی ہے مولا میں نے طبیب کو اپنا امام نہیں مانا ہے، میں آپ کو اپنا امام مانتی ہوں، اور مولا میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میدان قیامت میں ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال خود پڑھنا پڑے گا کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، اور ہر عمل کے وقت فرشتہ پوچھتا جائے گا کس کے حکم سے کیا کس کے حکم سے کیا. تو مولا میری خواہش یہ ہے کہ جب میں میدان قیامت میں اپنے نامہ اعمال کو پڑھوں اور ہر ہر عمل پہ ملک سوال کرے تو اعمال کے پہلے عمل سے آخرے عمل تک میرا جواب فقط یہ ہو حکم امام سے کیا حکم امام سے کیا. جب اس نے یہ جواب دیا تو چھٹے امام خوشی سے کھڑے ہو گئے اور جملہ کیا تھا امام کے لبوں پہ؟ کاش میرا ہر شیعہ ایسا ہو جائے کہ جس کو اپنی زندگی کے ہر لمحے پہ فکر یہ ہو کہ میرے امام کا حکم کیا ہے. اگر امام راضی تو رسول راضی، رسول راضی تو خدا راضی، اور خدا راضی تو بہشت میں مولا کے قدموں میں جگہ ہے. تو بس اس نے یہ جملہ کہا تو مولا کے مولا نے خوشی سے کھڑے ہو کے اظہار کیا، کہا کاش میرا ہر شیعہ ایسا ہو جائے. تو جو آخرت مانگتا ہے تو جواب کیا دیا مولا نے اس کو پھر؟ اس کو آخرت کی فکر ہے کیونکہ یہ زندگی تو مختصر ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی. تو مولا نے کہا دیکھ میں تجھے شراب استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اس لیے اگر تو شراب سے علاج کروائے گی تو پھر نزا کی سختی تجھ پر بہت ہوگی، یعنی جان نکلنے کے وقت تجھے شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا. جو شراب پیتا ہے روح نکلتے وقت بہت اذیت و تکلیف سے روح نکلتی ہے. تو کیونکہ وہ آخرت کی متمنی تھی کہ مولا میری خواہش یہ کہ میدان قیامت میں ہر عمل پہ کہوں میرے امام کے حکم سے ہوا، تو امام نے پھر جواب بھی وہ دیا آخرت کے اثرات کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں میں تجھے شراب کے استعمال کی اجازت نہیں دوں گا. تو پتا کیا چلا ان دونوں روایتوں سے کہ آل محمد کے در سے دنیا مانگیے دنیا بھی ملے گی، اور آل محمد کے در سے آخرت کی بھی تیاری کرنی آخرت بھی مانگنی ہے. اور آل محمد بہت خوش ہوتے ہیں جو اپنی آخرت کی زندگی کی پرواہ کرتا ہے. اور سورہ فجر کی اس 24 آیت میں ارشاد رب العزت یہی ہے فیاقول یا لیتنی قدم تو لے حیاتی، اس وقت کچھ انسان کہیں گے کاش ہم نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. تو بجائے اس وقت پچھتانے کے اس سورہ حسین میں خدا نے ہمیں آئینہ دکھایا، آج تیاری کرو. چونکہ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت کو یوم الحسرت بھی کہتے ہیں کہ وہ حسرت کا دن ہے. پوچھا صحابی نے مولا حسرت کا دن ہے کیسے؟ کہا کچھ لوگ ہوں گے جو وہاں پہ حسرت کا اظہار کر رہے ہوں گے تڑپ رہے ہوں گے. کہا مولا کون کون؟ کہا ایک پہلے قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو دنیا میں بڑے انصاف کی بات کرتے ہیں مگر خود اپنے عمل میں انصاف نہیں کرتے. اور آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں فلاں ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور وہ خود دنیا میں جگہ جگہ مسلمانوں کا قتل عام کروا کے کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی ان سے پوچھے. تو کہا کہ پہلے قسم کے لوگ وہ جو خود تو انصاف کرتے خود تو عدل سے کام لیتے ہی نہیں ہیں، فلاں کے ساتھ بہت برا، فلاں کی بہو نے فلاں کے ساتھ سے بہت برا سلوک کیا، فلاں کے بھائی نے فلاں کے بھائی سے بڑا ظلم کیا، اور خود ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھر پہ کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد پہ یا اپنے گھر والوں پہ یا اپنے پڑوسیوں پہ؟ تو پانچویں امام کہتے ہیں جو لوگ انصاف کی باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر خود عدل کا خیال نہیں رکھتے، یہ لوگ روز قیامت پچھتائیں گے، حسرت کا سامان ہوگا. کیوں؟ کہ اب خدا کی عدالت لگی ہے، اور خدا کی عدالت میں جب انصاف ہوگا ایسے ظلم کرنے والے کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ سزا ملے گی. تو کہا پہلے قسم کے لوگ وہ جو زبان سے کہتے ہیں مگر خود عدل نہیں کرتے، دوسری قسم کے لوگ وہ جو رسول کی رسالت میں شک کرتے تھے رسول کا نبی نہیں مانتے تھے، تیسری قسم کے لوگ وہ جو علی کی ولایت میں شک کرتے تھے جو مولا کو امام نہیں مانتے تھے، وہ اس روز پچھتائیں گے. چوتھی قسم کے لوگ وہ کہ جو مال حرام دولت جمع کرتے، جب دولت کے انبار لگتے رہے بینک بیلنس بڑھتا رہا تو یہ نہیں سوچا کہ حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا، حرام سے انبار لگا دیا خود مر گیا اس کو استعمال بھی نہیں کر سکے. جب اولاد کو وراثت میں ترکے میں یہ سب کچھ ملا، اولاد نیک تھی اس نے نیک کاموں میں خرچ کیا وہ لائق بہشت ہو گئی. تو کچھ لوگ پچھتائیں گے کہ اولاد اسی پیسے کو استعمال کر کے بہشت جا رہی ہے، ہم جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں. پانچویں امام کہتے ہیں وہ لوگ پچھتائیں گے. پھر کہا میرے مولا نے وہ لوگ پچھتائیں گے کہ جب دنیا میں وہاں مقامات دیکھیں گے، علماء کا مقام یہ، شہداء کا مقام یہ، جنہوں نے علم حاصل کر کے عمل کیا تو ایک ایک عمل کی جزا مل رہی ہے، تو کچھ لوگ وہاں پچھتائیں گے کاش دنیا میں علم حاصل کر لیتے، کاش دنیا میں علم دین حاصل کر لیتے، آل محمد کے ارشادات پر عمل کر لیتے تو آج یہاں نعمتوں کا ڈھیر ہوتا، خدا عطا کرتا جاتا. پھر امام کہتے ہیں وہ لوگ دنیا میں وہ آخرت میں پچھتائیں گے، حسرت کا اظہار کریں گے جو لوگوں کی دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں، جیسا کہ آج معاشرے میں ہو رہا ہے. اور جو پانچویں امام کے جملے ہیں، خدا نے اسی کو قرآن میں بھی پیش کیا، سورہ مدثر میں خدا نے قرآن میں پیش کیا کہ سورہ مدثر کی آیات ہیں، فی جنات یتسالون، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں آ گئے؟ اب کیونکہ جب پل صراط کراس کر کے بہشت کا دروازہ ہوگا، بہشت والے بہشت میں چلے گئے، تو اس وقت پروردگار عالم، قرآن پڑھیے لطف آ جائے گا، کہ اس وقت پروردگار عالم دوزخ کو اوپر کرے گا، بہشت کو قریب کرے گا. اب دوزخ والے جنت والوں کو دیکھ رہے ہیں، جنت والے دوزخ والوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے عذاب کی شدت بڑی، کاش ہم کر لیتے ہم بھی اس مقام میں ہوتے، اور وہ شکر بڑھا رہے ہیں کہ خدا تیرا شکر ہم اس منزل پہ آئے، یہاں پہ نہ گئے. تو اب سوال و جواب ہو رہے ہیں. سورہ مدثر میں پورے منظر کو بیان کیا. سورہ مدثر میں خدا کہتا ہے وہ پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے آئی؟ تو وہ جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قالوا لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ، جو لوگ کرتے تھے وہی دیکھا دیکھی ہم بھی کیا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں کی شادیاں، ہمارے یہاں کی مجلسیں، ہمارے یہاں کی غم کی تقریبیں، ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو دنیا کر رہی ہے. نہ حجاب کا خیال ہے، نہ پردے کا خیال ہے، نہ اخلاق کا خیال ہے، گفتگو کا انداز وہی، ہمارے بچوں کے انداز، ہمارا رہن سہن، ذرا یہ نہیں لگتا کہ 14 معصوموں کے ماننے والے ہیں. وہ دنیا جو بھٹک گئی، جسے ہدایت نہ ملی، اس کے عمل میں اور ہمارے عمل میں فرق ہونا چاہیے. تو قرآن یہ منظر پیش کر رہا ہے، وہ لوگ جو دوسروں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں، فلاں نہیں کیا تو ہم کیوں نہ کریں، یہ نہ سوچا کہ مولا نے حکم دیا کہ نہیں، مولا راضی ہے کہ نہیں. تو کہا وکنا نخوض مع الخائضین، جو لوگ دنیا کی دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں، پانچویں امام کہتے ہیں وہ لوگ اس روز قیامت میں حسرت میں مبتلا ہوں گے. نہ ہم بروں کو دوست بناتے، نہ دوسروں کو کاپی کرتے، فقط آل محمد کا اتباع کرتے تو آج اس منزل پہ نہ ہوتے. تو یہ ہے یوم الحسرت. تو خدا نے اگلا منظر کیا پیش کیا، سورہ فجر کی 26 آیت میں، 25 آیت میں رب الجلال کہتا ہے فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق. کیا خدا نے کیا کہا کہ اس دن عذاب کیسا ہوگا؟ ایسا عذاب، فیعذب لا، یعنی ایسا عذاب کہ عذابه احد، اس جیسا عذاب کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. واحد عذاب میں بھی واحد ہے وہ شکل، کہ خدا ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ ایسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا. ولا یوسخ و ساقت و احد، اور ایسی جکڑ میں، ایسے قید میں رکھے گا کہ ایسی قید میں کوئی رکھ نہیں سکتا. جب عذاب کی آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو آج ہمارے بچوں کو اس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسکولوں کالجوں میں کیا میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، ٹی وی چینلز پہ باتیں آ رہی ہیں، ارے یہ کربلا کا تذکرہ کیوں بار بار ہوتا ہے؟ یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی، کیوں بار بار پیٹتے ہو؟ یاد رکھیے یہ ساری سازش ہے ہمارے عقیدوں کو بگاڑنے کی. ہم نہیں سمجھ رہے، یہ سازش ہے ہمارے عقیدوں کو بگاڑنے کی. جب کسی بلڈنگ کی بنیاد کو ہلا دیجئے، بلڈنگ کتنے دن رہے گی؟ اور ہمارا عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. تو کہتے ہیں یہ تو اقتدار کی جنگ تھی، کیوں اس کو برا بھلا کہتے ہو؟ اور اللہ تو ارحم الرحمین ہے، اس کا نبی رحمت للعالمین ہے، تو یہ تو رحمت للعالمین کا نواسا تھا، معاف کر دیا ہوگا. سنیے سورہ فجر کی 25 اور 26 آیت کا پیغام، خدا اس کو معاف کرتا ہے جو اپنے کیے پہ پشیمان ہو، سچی توبہ کرے، اور پھر اپنے عمل سے پروف کرے، ثابت کرے کہ وہ اپنے کیے پہ نادم ہے. جو سرکش ہو خدا اس کو معاف نہیں کرتا، اس کے لیے عذاب مہین ہے، سخت ترین عذاب ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، کیوں ہر سال روتے ہیں امام حسین پہ، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی. جو اقتدار کے لیے جنگ کرنے جاتا ہے وہ بچوں کو لے کے نہیں جاتا، وہ عورتوں کو لے کے نہیں جاتا، وہ 6 مہینے کے بچے کو لے کے نہیں جاتا. حسین نے اتمام حجت کیا تھا، لوگ آج پوچھتے نا کیوں لے گئے تھے، جب پتا تھا کہ بہنوں کے سر سے چادر چھینے گی، اسی اتمام حجت کے لیے، کہ آنے والے زمانے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین اقتدار کے لیے گئے تھے. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ کیوں لانت پڑھتے ہو، کیوں زیادہ عاشور میں لان پڑھتے ہو، ہو سکتا ہے رحمت اللہ عالمین کے نواسے ہیں، معاف کر دیا ہو؟ نہیں، معافی اس کو ملتی ہے جو سرکش نہ ہو. گناہگار اور سرکش میں فرق ہے. ایک گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے سچے دل سے، اور پھر اس عمل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، تو اس کے لیے خدا معافی ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد، تاریخ میں واقعہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ ہوا. واقعہ حرہ کیا ہے؟ یزید ملعون نے فوجی بھیجے تھے کمانڈر کس کو بنایا تھا؟ علی اکبر کے قاتل کو. اور کمانڈر بنا کے مدینے میں بھیجا تھا, روضہ رسول پر, قبر رسول پہ گھوڑے باندھے گئے, مسجد نبوی میں زنا کیا گیا, خانہ خدا پہ آگ کے گولے برسائے گئے. تو یزید کا عمل یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے کیے پہ پشیمان نہیں تھے, وہ سرکش تھے جو بڑے فخر سے یہ عمل کر رہے تھے. تو سرکش کے لیے معافی نہیں ہے. قرآن میں خدا نے منظر پیش کر دیا, سرکش کے لیے سخت ترین عذاب ہے. ایک سرکش کا حال بیان کر دوں, قرآن میں سورہ قصص میں قارون کا تذکرہ ہے. وہ قارون کیا تھا؟ کیمسٹری کا علم جانتا تھا, علم کیمیا جانتا تھا, اور اپنے علم سے سونا بنا لیا کرتا تھا. اور لکھا ہے روایتوں میں کہ اتنا سونا بنا لیا کرتا تھا, بڑے بڑے صندوقوں میں وہ سونا رکھا جاتا تھا. اتنا سونا بنا چکا تھا کہ ان صندوقوں کی چابیاں 70,000 اونٹوں پہ بار کی جاتی تھی. اب اس کی دولت کا اندازہ کیجئے کہ جس کے غلام سونے کے تاروں کا لباس پہنتے ہوں, جن کے غلام گھوڑے پر زین سونے کی رکھتے ہوں, اتنا سونا. حضرت موسیٰ کا حکم ہوا, اے موسیٰ کہہ دو میرے اس بندے سے اتنا سونا ہے, زکات نکالا کرے. اب جب موسیٰ نے پیغام پہنچایا کہ میں تو نہیں نکالوں گی, تو میرے علم کی پیداوار ہے, اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں خود. اب دیکھیے کفر دیکھیے, سرکشی دیکھیے, اور پھر پہچانیے کہ ہم کیوں لعنت بھیجتے ہیں امام کے قاتلوں پر. جواب قرآن میں ہے, کہتے ہیں میں کیوں دوں زکات, یہ تو میرے علم سے بنا ہے, میں تو نہیں دوں گا. اب موسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں, خدا کا حکم آ رہا ہے. بس ایک مرتبہ اس قارون ملعون نے ایک سازش تیار کی, شیطانی اسکیم. وہ کیا تیار کیا؟ اس نے اس شہر کی ایک فاحشہ عورت کو, ایک بدکار عورت کو سونے کے سکوں کی تھیلی بھجوائی, اور پیغام یہ بھجوایا کہ موسیٰ جب بازاروں میں, گلیوں میں, میدانوں میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں, تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, تو بس اس مجمع میں کھڑے ہو کے ایک مرتبہ کہہ دینا, ارے موسیٰ کے خدا پر کیا ایمان لاؤ گے, موسیٰ کی باتوں پہ کیا عمل کرتے ہو, یہ تو میرے ساتھ نعوذ باللہ زنا کر چکا ہے. یہ کہہ کے اس عورت کو سونے کے سکے بھجوا دیے گئے. اگلا دن آیا, موسیٰ حسب حال, خدا کا حکم ہے, کھڑے ہیں بازار میں اور دعوت حق دے رہے ہیں, لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. بس ایک مرتبہ یہ آئی, یہ بدکار عورت, اور قارون بھی پہنچا کہ دیکھو یہ اپنے وعدے کو پورا کرتی ہے نہیں کرتی ہے. اس خدا کی شان دیکھیے, پروردگار عالم نے اس عورت کے لبوں کو سی دیا. اب وہ بول نہیں سک رہی, یہ خدا کی طاقت, خدا نبی کی حرمت بچاتا ہے. وہ عورت بول نہیں سک رہی. اب یہ حیران نہیں کہ یہ عورت کیوں نہیں بول, قارون حیران نہیں کہ یہ عورت کیوں نہیں بول رہی. جب عورت نہ بولی تو قارون بولا, اور کیا بولا؟ لوگوں سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم کیا موسیٰ کی بات پہ یقین کرتے ہو, یہ تو موسیٰ وہ ہے جو فلاں عورت سے زنا کر چکا ہے, نعوذ باللہ. جیسے ہی یہ کہا, موسیٰ بھی حیرانی کی تہمت کیسے لگی مجھ پر بھرے بازار میں. اب ایک مرتبہ خدا نے اس عورت کو قوت گویائی دی, اور وہ عورت بولی کہ نہیں نعوذ باللہ, موسیٰ نے مجھ سے کوئی گناہ نہیں کیا, یہ قارون نے مجھے سونے کے سکے بھیجا کے کہا تھا کہ میں ان کے خلاف جھوٹی گواہی دوں. اب جو اتنا کہا تو اللہ نے نبی کی حرمت کو تو بچا لیا, مگر حضرت موسیٰ کے دل میں بہت تکلیف ہوئی, بہت دکھ ہوا کہ بھرے بازار میں مجھ سے تہمت لگائی گئی. اس لیے کہتے ہیں جب کوئی انسان کسی انسان پہ تہمت لگاتا ہے نا, تو معصوم کی حدیث یہ کہ وہ خدا کے غضب کو آواز دیتا ہے. پھر خدا کہتا ہے اب اس سے جنگ میں کروں گا. ہے کسی میں طاقت کے خدا سے جنگ کرے؟ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے کہ ہماری زبان سے کبھی کسی پہ کوئی تہمت نہ لگے. تو اب جو تہمت لگی موسیٰ پہ, تو موسیٰ کا دل بہت دکھا. کہا بارے لہا, مجھے میرے دل کو شدید تکلیف پہنچی کہ بھرے بازار ہے مجھ پہ تہمت لگی. اللہ کا وہ نبی ہے کہ جس سے اللہ کلام کرتا ہے, اول العزم نبی ہے. بس ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کہا, موسیٰ میں نے تمہیں زمین کا اختیار دیا. جیسے ہی زمین کا اختیار ملا, اب موسیٰ کو موقع ملا بدلہ لینے کا. ظلم تو کیا نا, تہمت لگائی اس شخص نے, قارون نے. بس ایک مرتبہ موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نگل جا. قارون گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا. اس وقت بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں میں تمہارے رب کا حکم مانوں گا, زکات ادا کروں گا, مجھے معاف کر دو. نہیں, موسیٰ مجھے بچا لو. موسیٰ خاموش کھڑے. پھر زمین نے نگلنا شروع کیا, پیٹ تک نگل گئی. ابھی بھی موسیٰ مدد کر دو یہ نہیں کہہ رہا. اپنے گناہ پر اب پہچانیے اس سرکشی کیا ہے, اپنے گناہ پہ پشیمان نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کا حکم مانوں گا, تمہارے خدا کو مانوں گا. نہیں, موسیٰ مجھے بچا لو. پھر زمین نے نگلنا شروع کیا, گردن تک زمین میں دھس گیا. جب یہاں تک دھسا تو ایک عجیب جملہ نکلا, اور وہ جملہ نکال کے خدا نے بتایا, پہچانو سرکش کسے کہتے ہیں. اب جب یہاں تک دھس گیا تو ایک مرتبہ کہتا ہے, موسیٰ مجھے اس لیے زمین میں دفن کر رہا ہوں تاکہ میرے مال و دولت پہ قبضہ کر لو. اس منزل پر آ کر بھی کہ یہاں پہ جان ہے, مگر سرکشی پہچانیے کیا ہے, کہ یہاں پہ بھی آ کے نہ خدا کو ماننا ہے نہ خدا کے احکام کو ماننا ہے. کہنا موسیٰ اس لیے دفن کر رہے ہیں تاکہ میرے بعد میری دولت پہ قبضہ کرو. اب موسیٰ کو جلال ہے, کہا ہے زمین اس کے سامنے پہلے اس کی دولت کو نگل جا. تمام مال و دولت کو زمین نے نگل لیا, پھر اس ملعون کو نگل لیا. تو خدا نے قرآن میں بتایا, جو سرکش ہو, جو اپنے گناہ پہ نادم نہ ہو, اپنے گناہ پہ پشیمان نہ ہو, گناہ پہ گناہ کرتا ہو, ایسے سرکش کے لیے عذاب مہین ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں قاتلان امام پہ لعنت کیوں بھیجتے ہو, اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ سرکش تھے, لعنت ہم بھیجتے تھے, اور رہتی دنیا تک قاتل امام پہ لعنت بھیجتے رہیں گے. صلوات پڑھیے بابا زبر. تو ایسے ظالموں کے لیے تو پروردگار عالم نے قرآن میں بتا دیا قرآن نے قرآن میں بتایا جو سرکش ہوتا ہے وہ لائق لعنت بھی ہوتا ہے اور اس پر اللہ نے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے، اسے شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے کی گزشتہ مجالس سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جہنم کی آگ خدا کے غضب کی آگ ہے، اور وہ آگ سات سمندروں کا پانی بھی اس آگ کو بجھا نہیں سکتا، مگر وہ آگ اگر سرد ہو سکتی ہے تو ایک پانی کے قطرے سے۔ وہ کون سا پانی کا قطرہ ہے؟ کہ اگر کوئی گناہگار سجدے کی حالت میں روتے ہوئے اپنے آنسوؤں کے ذریعے خدا سے توسل کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے روتی ہوئی آنکھوں سے، تو یہ آنسو کا قطرہ اس جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے، خدا اس کی توبہ کو قبول کر کے جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ اس لیے روایت معصوم ہے میدان قیامت شخص ہر انسان کی آنکھ رو رہی ہوگی مگر تین آنکھیں نہیں روئیں گی۔ معصوم کی شاعری فرماتے ہیں تین آنکھیں نہیں روئیں گی، پہلی وہ آنکھ جو خوف خدا میں روتی ہے، قرآن کی تلاوت ہو، مجلس حسین ہو، بس خدا کی جب محبت ہے، سجدے میں ہے، نماز میں ہے، خدا کی محبت میں، خدا کے خوف سے رونا کہ خدا ہے تو جہنم کی آنکھ سے بچا لینا۔ خوف خدا سے رونے والی آنکھ میدان قیامت میں نہیں روئے گی۔ اور وہ آنکھ جو راتوں کو اٹھ کر شب بیداری کرے، بیدار رہے، راتوں کو اٹھے نماز شب کے لیے، نیند چھوڑ چھوڑ کے خدا کی عبادتوں کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں، وہ آنکھیں میدان قیامت میں نہیں روئیں گی۔ اور تیسری وہ آنکھیں جو آنکھیں حرام چیزوں سے خود کو بچاتی ہیں، یہ بیہودہ فلمیں، یہ بیہودہ ویب سائٹس، بیہودہ میگزینز، بیہودہ چیزوں، حرام چیزوں سے جو آنکھیں اپنی آنکھوں کو بچائے، وہ آنکھیں میدان قیامت میں نہیں روئیں گی۔ اور زداروں، ہم وہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں یہ سعادت دیتا ہے ہر سال کہ ہم ان آنکھوں سے غم حسین میں آنسو بہاتے ہیں، اور یہ آنسو جو غم حسین میں بہتے ہیں یہ اتنے قیمتی ہیں کہ روایت معصوم یہ ہے کہ جب ہم اور آپ سب میدان قیامت میں جمع ہوں گے تو یہ جو ہم روتے ہیں ساری زندگی، یہ آنسو ضائع نہیں ہوتے۔ خدا ان ملک کو حکم یہ دیتا ہے کہ ان آنسوؤں کو جمع کرتے جاؤ۔ یہ میرے اور آپ کے آنسو جو غم حسین میں، محبت حسین میں نکلتے ہیں، خدا ملکوں کو حکم یہ دیتا ہے، ملائکہ ان آنسوؤں کو جمع کرتے جاؤ۔ اور جب یہ آنسو جمع ہو جاتے ہیں، جب میں اور آپ میدان قیامت میں پہنچیں گے، تو امام معصوم کہتے ہیں پروردگار عالم ان آنسوؤں کو موتی کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں دے گا کہ تمہاری وہ امانت ہے جو میں نے سنبھال کے رکھی تھی، جاؤ اپنی اس امانت کو فروخت کرو۔ میدان حشر ہے، معصوم کی روایت یہ ہے کہ عاشقان حسین انبیاء کے پاس آئیں گے، آپ آج اس امانت کو خرید لیجئے۔ انبیاء کہیں گے یہ اتنی قیمتی ہے یہ امانت، ہم اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ ایک ایک نبی کے پاس سے گزریں گے، عاشقان حسین، محبان علی، ایک ایک کے پاس سے گزریں گے۔ ابراہیم کے پاس گئے، انہوں نے کہا موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس گئے، انہوں نے کہا عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس آئے، انہوں نے کہا رسول ختم مرتبہ کے پاس جاؤ۔ جب محمد مصطفیٰ اپنے نبی کے پاس آئے تو رسول اسلام نے کہا یہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کی قیمت تو میرا حسین ہی دے گا۔ اور جب ہم مولا کے عزادار حسین ابن علی کی خدمت میں جائیں گے، مولا یہ آنسو جو ہم نے آپ کی محبت میں ہماری آنکھوں سے گرے تھے، یہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی قیمت دیں گے؟ کیونکہ آج ہم محتاج ہیں، آج ہمیں نیکیاں چاہیے تاکہ ہم بہشت میں داخل ہو سکیں، تو اس وقت حسین مظلوم کہیں گے بار الہ اس کی قیمت یہ ہے کہ تو میرے چاہنے والوں کو قیامت کی سختی ان پر آسان کر دے، انہیں حوض کوثر سے سیراب کر دے، اور جنت میں میرے محل کے برابر میں ان کا مقام قرار دے۔ تو اسداروں، یہ اتنے قیمتی ہیں آنسو۔ اور ایک حدیث جو میں نے چھٹے امام کی پڑھی، یقین جانیے کلیجہ پھٹ گیا، بس وہ حدیث اور مصائب کی منزل۔ چھٹے امام یہ کہتے ہیں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ مجلس میں تم خود آتے ہو. اللہ اکبر. چھٹے امام یہ کہتے ہیں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ مجلس میں تم اپنے ارادے سے آ جاتے ہو. نہیں, مجلس حسین میں وہ آتا ہے. چھٹے امام کے جملے سوچئے گا, گھر جا کے دل میں بار بار دہرائیے گا. مجلس میں وہ آتا ہے جسے وقت کا امام دعوت دیتا ہے. امام زمان جس کو چاہتے ہیں کہ فرش عزا پہ آئے کہ میرے جد کا پرسہ دے. یہ میں اور آپ جو آئے ہیں, یہ مولا و آقا حضرت حجت کی دعوت پہ آئے ہیں. مولا نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم فرش عزا پہ جمع ہو اور حسین ابن علی پہ گریا کریں. تو عزاداروں, جب جب مجلسوں میں جایا کرو تو یہ سوچا کرو امام سے محبت کا ثبوت ہے. ہمارا امام ہم سے کتنی محبت کرتا ہے جو ہمیں دعوت دے دے کے مجلس میں بلا رہا ہے. اور آج امام زمان کو علی اکبر کا پرسہ دینا. عزاداروں, اس فرش عزا کا وارث امام زمان ہے. اور آج امام زمان کو اس شہید کا پرسہ دیں گے جو قلب حسین ہے. علی اکبر حسین ابن علی کا دل ہے. اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں, آپ جانتی ہیں جب ہم بڑی محنت سے اولاد کی پرورش کرتے ہیں نا, اولاد جوان ہوتی ہے, ماں باپ کے ارمان جوان ہوتے ہیں. اور جس امام کا بیٹا علی اکبر جیسا ہو, حسین ابن علی کا وہ بیٹا کہ جو شکل و سیرت میں رسول سے مشابہ ہے, جس کا حسن بے مثل ہے, سوچو اس باپ کو اپنی بیٹے سے کتنی محبت ہوگی. مقاتل میں لکھا ہے روز عاشور سب سے پہلے علی اکبر پڑھتے ہیں, مولا میں رن میں جانا چاہتا ہوں, بابا مجھے اجازت دیجئے. جیسے ہی علی اکبر پڑھتے ہیں اور مولا کہتے ہیں علی اکبر جاؤ, ایک مرتبہ اصحاب پڑھتے ہیں, مولا ایسا ہو نہیں سکتا, ہم زندہ رہے اور علی اکبر مارا جائے. مولا ایسا نہیں ہو سکتا. اصحاب آگے بڑھتے ہیں, جانوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں, قربانی کا دن ہے, پھر علی اکبر آگے بڑھ رہے ہیں, مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. مولا کہتے ہیں تقدم بلدی. جیسے علی اکبر بڑھنا چاہتے ہیں, انصار آگے بڑھے. مولا ایسا نہیں ہو سکتا, ہم زندہ رہے اور علی اکبر مارا جائے. جب سب جانسار شہید ہو گئے اور میرے مولا نے پکارا علی اکبر, تقدم بلدی, میرے لال جاؤ مقتل کی طرف. جب جانے کے لیے تیار ہوئے نا علی اکبر, تو کہا بیٹا پہلے ماں اور پھوپھی سے اجازت لے لینا. خدا کسی ماں پہ یہ وقت نہ لائے کہ نظروں کے سامنے اولاد جدا ہو جائے. عزاداروں, فرش عزا پہ دعا کیا کرو ان روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ. جناب زہرا کی نگاہ ہم سب پر ہوتی ہے, اور آج جب دعا کرنا نا تو یہ دعا بھی کرنا کہ اس عزاداری امام کے لیے ہمارے بچے اور جوان جو محنتیں کر رہے ہیں, خدا ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے, خدا ان کی محنتوں کو سلامت رکھے, خدا ان کو اجر دے. عزاداری حسین میں جو جو شامل ہے, مولا اس کو اجر دے علی اکبر کے صدقے میں. عزاداروں, آئے علی اکبر ماں کے قریب, دیکھا جیسے ہی ام لیلہ کے خیمے میں آئے, دیکھا کہ ماں مصلے پر ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے دیکھا کہ ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہوا, میری ماں مصلے پر ہے. ایک مرتبہ کہا, اماں, اے مادر گرامی, آپ مصلے پہ کیوں ہیں؟ کہا, بیٹا اس لیے مصلے پر ہوں کہ تیری لاش آئے تو سجدہ شکر ادا کروں. ہمارا سلام ہو کربلا والی ماں پر کہ ماں یہ کہہ رہی ہے, میرے لال تیری لاش آئے تو سجدہ شکر ادا کروں. اب علی اکبر سمجھ گئے, میری ماں نے اجازت دے دی. پھوپھی کے خیمے میں آئے, جب پھوپھی کے خیمے میں آئے نا تو پھوپھی کے زانو پہ سر رکھ کے لیٹ گئے. عزاداروں, علی اکبر کی تربیت میں جناب زینب کبریٰ کا بہت ہاتھ ہے. آئے پھوپھی کے زانو پہ سر رکھ کے لیٹ گئے. جناب زینب نے پوچھا, میرے لال کیوں لیٹے ہو اس طرح, کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا, پھوپھی اماں, ہمیشہ ہر سوال آپ سے پوچھتا ہوں, آج بھی ایک سوال کا جواب دے دیجئے. کہا, بیٹا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ علی اکبر کہتے ہیں, اماں, پھوپھی اماں, اتنا بتا دیجئے, آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا مرتبہ؟ کہا, علی اکبر, تو نے یہ کیا پوچھ لیا؟ کہاں میری ماں کا مقام اور کہاں میں؟ میری ماں سیدۃ النساء العالمین ہے. مگر علی اکبر, تو نے یہ کیوں پوچھا؟ کہا, پھوپھی اماں, اس لیے پوچھا, میں آپ کی جان ہوں نا, جانتے ہیں پھوپھی کو بہت عزیز ہے علی اکبر. کہا, پھوپھی اماں, میں آپ کی جان ہوں نا, اپنی جان کو فاطمہ زہرا کی جان سے قربان کر دیجئے. بس جو اتنا کہا, جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں, علی اکبر, تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ اب میں تجھے روک نہیں سکتی، جا میرے لال، میں نے تجھے اجازت دی. ادھر علی اکبر بیبیوں کے خیمے میں آئے، سلام آخر کے لیے آئے. مقاتل میں لکھا ہے جب علی اکبر آئے ہیں نا بیبیوں کے خیمے میں، تو ایک مرتبہ بیویوں نے کہا علی اکبر درمیان سے گزر جاؤ، ہم دونوں طرف صفے بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے آج تابوت گزرتا ہے نا، جیسے آج علم گزرتے ہیں نا، ہم دونوں طرف کھڑے ہوتے ہیں کربلا کے بن میں. بیویاں دونوں طرف کھڑی ہو گئی خیمے میں اور کہا علی اکبر درمیان سے گزر جاؤ. عزاداروں، جب جب میں یہ روایت ممبر سے پڑھتی ہوں میرا دل گواہی دیتا ہے، جب علی اکبر گزر رہے ہوں گے تو ان بیویوں میں ام لیلا بھی تو ہوگی، اور اس ماں کی نگاہیں بیٹے کا طواف کر رہی ہوں گی. ارے میری عمر بھر کی کمائی، اب نہ دیکھ سکوں گی اپنے لال کو. عزتارو علی اکبر خیمے سے جیسے ہی نکلنا چاہتے ہیں، کوئی بی بی پکڑ لیتی ہے، علی اکبر رک جاؤ زیارت کر لو. جیسے ہی پھر نکلنا چاہتے ہیں، سکینہ دامن تھام لیتی ہے. جب علی اکبر کے باہر آنے میں دیر ہوئی تو حسین ابن علی جو خیمے سے باہر تھے، میرے مولا نے صدا دی، بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو، بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو. ارے اتنا سننا تھا، علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے، مگر راوی کہتا ہے جب علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے ہیں تو ایسے برآمد ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے. عزتارو بھرے گھر سے جنازہ کیسے اٹھتا ہے؟ جب جنازہ بھرے گھر سے اٹھتا ہے نا تو آگے آگے جنازہ ہوتا ہے، پیچھے پیچھے رونے کی صدایں ہوتی ہے. علی اکبر اس طرح خیمے سے برآمد ہوئے، باپ نے گھوڑے پہ سوار کرایا، کہا علی اکبر جاؤ، اور جب علی اکبر کو رخصت کرنے لگے تو آسمان کی طرف نگاہ کر کے میرے مولا نے جملے کہے، کہا بارے لہا اب اس کو بھیج رہا ہوں تیری بارگاہ میں جو صورت و شکل و سیرت میں تیرے حبیب کا مشابہ ہے. جب تیرے رسول کی زیارت چاہتا تھا اپنے بیٹے کو چہرے کو دیکھ لیتا تھا. ادھر علی اکبر کو اجازت دی، علی اکبر کا گھوڑا بڑا ہے، ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا کہ علی اکبر نے دیکھا، علی اکبر کو سنائی دیا، محسوس ہوا کسی کے گرنے کی آواز آئی. اب جو علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، باپ ٹھوکر کھا کے گرا ہے، بس ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، کہا بابا ابھی تو رخصت کیا تھا، آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ عزتارو سننا سنا نہ جائے گا، بس ایک مرتبہ حسین ابن علی نے علی اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا میرے لال تو نہیں سمجھ سکتا، اگر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا، اگر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا علی اکبر یہ میں نہیں آ رہا، میرا دل کھٹا رہا ہے. علی اکبر یہ میرا دل کھٹا رہا ہے، جاؤ میرے لال، میں نے رخصت کیا. علی اکبر پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اب کی دفعہ باپ نے ایک عجب جملہ کہا، علی اکبر جب تک میں نظر آتا رہوں میرے لال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. میرے لال جب تک باپ نظر آتا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ارے وہ باپ کیا کرے جس کا جوان بیٹا مقتل کی طرف جا رہا ہو. عزتارو علی اکبر گئے مقتل میں، حسین ابن علی ایک بلند جگہ پہ بیٹھ گئے، جناب زینب کبریٰ خیمے کی طرف پہ آ گئی، ماں مصلے پہ آ گئی. بہن جانتی ہے بیٹا جنگ کرے گا، باپ کی نگاہ بیٹے پہ ہے، جب جب بڑھ کے حملے کرے گا مجھے حسین کے چہرے پہ نظر آ جائے گا. جب علی اکبر نے بڑھ بڑھ کے لشکر یزید والوں کو واسطے جہنم کیا، مولا کا چہرہ شاد ہوتا تھا، زینب سمجھ جاتی تھی ابھی علی اکبر زندہ ہے، اور زینب کے چہرے کو دیکھ کر ام لیلہ سمجھ جاتی تھی ابھی میرا لال زندہ ہے. بس ایک مرتبہ وہ مرحلہ آیا کہ جب شجاعت تقسیم کر رہے، دکھا رہے اپنی شجاعت علی اکبر، ایک مرتبہ لشکر یزید والوں نے کہا، ارے یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، اسے گھیر کے مارو. چاروں طرف سے تلواریں چلی، نیزے بڑھے، تیر برسے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پتھر مار رہا ہے. مقاتل میں لکھا ہے ایک شقی قریب آیا اور علی اکبر کے کلیجے پہ نیزہ مارا. مقاتل دل میں لکھا ہے، جس شقی نے نیزہ مارا تھا اتنی قریب سے مارا تھا کہ وہ اس نیزے کو نکالنا چاہتا تھا، بڑی دیر تک علی اکبر کے سینے میں اور اس نیزے میں جنگ ہوتی رہی، آخر کار وہ نیزہ ٹوٹ گیا، پھل کریجے میں پھنس گیا، علی اکبر گھوڑے سے گرے، باپ کو صدا دی، بابا ادرک نے، ادھر بیٹے نے پکارا، ادھر ضعیف باپ چلا، اور کس طرح چلا کہ راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا کہ حسین ابن علی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہے، مولا قدم لڑکھڑا رہے ہیں، چلتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر جاتے ہیں، اور مولا کے لبوں پہ ایک جملہ تھا، عزادارو جب ہم پریشان ہوتے ہیں کس کو بلاتے ہیں؟ یا علی مدد کیجئے، میدان کربلا میں علی کا بیٹا مصیبت میں ہے، لکھا ہے مقاتل میں، مولا ٹھوکرے کھا کھا کے گر رہے ہیں، کیسے علی اکبر کے پاس پہنچ جائے، جب جب ٹھوکر کھا کے اٹھتے کہتے یا علی یا علی یا علی، ارے اس طرح ٹھوکرے کھاتے ہوئے حسین مظلوم علی اکبر کے قریب پہنچے، اب جیسے ہی علی اکبر کے قریب پہنچے نا، ایک مرتبہ دیکھا کہ بیٹا زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، باپ نے بیٹے کا سر زانو پہ رکھا، اور باپ کی خواہش یہ ہے کہ ابھی چند سانسیں ہیں، میں اس کو اٹھا کے خیمے میں لے جاؤں، ماں دیکھ لے، مولا علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ کہا علی اکبر ذرا اپنے دونوں باہیں میرے گردن میں ڈال دو، چہرے خدا کے پوتے ہو، ذرا باپ کی مدد کرو کہ میں تمہیں اٹھا سکوں، ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنا ایک ہاتھ باپ کی گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے پر ہے، ہاتھ نہیں ہٹا رہے، کہا بیٹا دوسرا ہاتھ ہٹاؤ، دوسرے ہاتھ کو بھی گردن، کہا بابا آپ سے دیکھا نہ جائے گا، بابا آپ سے دیکھا نہ جائے گا، حسین مظلوم کہتے ہیں ارے میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، میں صابر ہوں، علی اکبر ہاتھ ہٹا دے، علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا، دیکھا میرے مولا نے نیزے کا پھل سینے میں گڑا ہے، خدا کسی باپ کو بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے، بس ایک مرتبہ حسین مظلوم کہتے ہیں میرے لال بہت تکلیف ہو رہی ہے، ارے تو شیر خدا کا پوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں تو میری مدد کر، بس ایک مرتبہ لکھا ہے راوی بیان کرتے ہیں حسین دو زانو بیٹھ گئے، اور دو زانو بیٹھ کر زمین پہ ایک ہاتھ سے نیزے کا پھل پکڑا، نجف کی طرف رک کر کے کہا یا علی مدد، ادھر نیزے کا پھل نکلنا تھا، علی اکبر کی روح پرواز کر گئی، علی اکبر چلے گئے، باپ رو رہا ہے، عزادارو مجھے نہیں معلوم یہ لاش کیسے خیمے میں پہنچی، مگر سوچو جب یہ لاش خیمے میں پہنچی ہوگی